formato la prima finanza.
No, ma sbagliato.
تمام مرحومین کے لیے اور علماء کرام کے لیے اور بالخصوص جن کے نام یہاں بیان کیے، سید مشعور رضا، یوسف آرا بیگم، آفاق آرا بیگم، وحیدہ بیگم بنت سید صادق حسن زیدی، نوید رضا، ابن زاہد رضا، ان تمام مرحومین کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سب مل کر ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. ایام ایام ازا ہیں، سید الشہداء کی ذات سے ایک مرتبہ سب مل کر صلوات پڑھیں. اللہم صل علی، شب شہادت امام زین العابدین ہے، امام کو ایک صلوات مل کر ہدیہ کریں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله قاسم الجبار، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرفين، موضع حاجات الطالبين، وعتمد المؤمنين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سبحان سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ظهور إمام زمان الشريف صلوات الله ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صلوات پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کی کائنات ہماری ان مجالس اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں بہترین عبادت کے طور پر قبول فرمائے. پروردگار کے حضور دعا ہے ان مجالس کے طفیل ہمارے زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی اور خوشنود فرمائے. آج کی شب شب شہادت مظلوم کربلا ہے. آج کی رات ایک عزادار کو یاد کرنے کی رات. اس شہادت کی مناسبت سے میں آپ حضرات کی خدمت میں مؤمنین اور مؤمنات کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں اور ساتھ ہی اس مقام سے بارگاہ بقیت اللہ امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کے حضور تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں. اعظم اللہ اجورنا واجورکم فی مصاب علی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام. سب مل کر ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. اپنی گزشتہ دو روزہ گفتگو کے ساتھ رب دیتے ہوئے ان آیات قرآنی کو عنوان کلام قرار دیا تھا سورہ مبارکہ الرحمن کی پہلی آیات. قرآن کریم کی وہ بہترین سورہ جو ہمیں اللہ کی نعمات یاد دلاتی ہے. وہ سورہ کی جس نے کئی بار انسانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر کہا فبأي آلاء ربكما تكذبان, اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. اللہ کے کائنات کی سب سے عظیم نعمت کس کو پروردگار نے سورہ مبارکہ الرحمن کی ابتدا میں ارشاد فرمایا ہے وہ تعلیم قرآن ہے. یعنی اللہ نے انسان پر سب سے بڑا احسان کیا ہے وہ اس کو قرآن کی تعلیم دی. اگرچہ اس کے بعد بہت سی دوسری نعمات کا ذکر کیا ہے لیکن اس رحمان نے انسان کی خلقت سے پہلے جو عظیم نعمت انسان کو عطا کی ہے وہ تعلیم قرآن. بس انسان کی فطرت قرآن کے ساتھ ملی ہوئی. یہی وجہ ہے کہ کہا گیا کہ اگر ایک بچہ اف سمبڑی ان دا ٹائم آف یوتھ ان ینگ ایج اسٹارٹس ٹو سائٹ ان قرآن اینڈ اف ہی کنٹینیوز ٹو سائٹنگ ان دس ایج دس قرآن از گوئنگ ٹو بی مکسڈ اپ ود ہز باڈی ود ہز بلڈ with his flesh اینڈ ان ہز مائنڈ. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر قرآن بچپن میں پڑھا جائے, جوانی میں پڑھا جائے, تو قرآن انسان کے جسم کے ساتھ, اس کے خون کے ساتھ, اس کے گوشت اور پوست کے ساتھ مخلوط ہو جاتا ہے. پھر یہ انسان کا وجود مادی وجود نہیں رہ جاتا بلکہ قرآنی وجود بن جاتا ہے. اگر ہم کوشش کریں تو ہمارا وجود قرآنی وجود بن سکتا ہے. یہ درست ہے کہ ذات پروردگار نے اہل بیت اطہار کو ناطق قرآن بنا کر بھیجا ہے, لیکن دوسروں کے لیے رستے کو بند نہیں کیا ہے. ہر ایک کے لیے رستہ کھلا ہے کہ وہ زندگی میں قرآن کو اپنے گوشت اور پوست کے ساتھ آمیختہ کر. ہر ایک کے لیے یہ راہ کھلی ہے کہ وہ جب گفتگو کرے تو قرآن کے ساتھ گفتگو کرے. حضرت فضا صف معصومین میں شامل نہیں ہے, لیکن حضرت فضا نے قرآن کے ساتھ کچھ ایسے کام کیا ہے کہ قرآن کریم ان کے وجود کے ساتھ, گوشت اور پوست کے ساتھ مخلوط ہو گیا. حضرت فضا گفتگو کرتی تھی قرآن کے ساتھ. ہمارے آئمہ علیہ السلام قرآن کے ساتھ گفتگو کرتے تھے, ان کی گفتگو مستدل گفتگو ہوتی تھی. دے ور اسپیکنگ ایویڈنٹلی, دیر آل دا اسپیچز آر ایکچولی لیسن فرام قرآن, اینڈ یو کین میچ دا اسپیچز آف اہل بیت علیہ السلام ود قرآن. یو کین پٹ دا قرآن ان فرنٹ آف یو اینڈ کمپیئر دا قرآن ود دا اسپیچز اینڈ خطبات اینڈ دا سرمنز آف آئمہ علیہ السلام. One of the sermon I had recited in the past few days, that was the sermon of our fourth Imam in Kufa. Today I would like to relate another sermon, that is sermon of our fourth Imam in Syria. لیکن قبل اس کے کہ میں اس خطبے کو شروع کروں, اس خطبے کے ماحول کو بیان کرنا ضروری ہے, کیونکہ جب تک ہم اس کو نہ جان لیں کہ کس ماحول میں امام نے یہ خطبہ پڑھا ہے, اس وقت تک نہ تقریر کی اہمیت سے انسان واقف ہو سکتا ہے, نہ تقریر کے محتوی اور مفاد سے انسان آشنا ہو سکتا ہے. اگر کوئی آدمی کسی جگہ تقریر کر کے چلا جائے تو سننے والا اس کی ویڈیو کو سنے, اور ویڈیو سننے سے وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ وہ سب چیزیں سمجھ جائے گا, تمام مفاد سے واقف ہو جائے گا, یہ درست نہیں. جب تک وہ اس کو نہ جان لے کس معاشرے میں, کس کمیونٹی میں, کیسے لوگوں میں گفتگو کی گئی. یہی وجہ ہے کہ ہم آیات قرآنی کو جب پڑھتے ہیں تو اگر آیات قرآنی کو بغیر شان نزول کے پڑھنے لگیں تو ہم آیات قرآنی کو نہیں سمجھ سکتے. جیسے آیات قرآنی کا شان نزول ہے ویسے حدیث کا بھی شان نزول ہے, جیسے آیات قرآنی کا شان نزول ہے ویسے آئمہ کے خطبات کا بھی شان نزول ہے. ہر مقام پر ایک جیسی گفتگو نہیں کی ہے, بلکہ ہر مقام پر اس موقع کی مناسبت سے گفتگو کی ہے. بس اگر چوتھے امام نے زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے صلوات پڑھنے کی, سیریا میں گفتگو کی ہے تو سیریا کے بازار میں گفتگو نہیں کی ہے. پہلا خطبہ کوفہ کے بازار میں تھا, چوک میں تھا, لیکن یہ خطبہ دربار میں ہے. یہ خطبہ ایک حاکم کے سامنے بیٹھے ہوئے, یہ خطبہ اس حالت میں ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں شراب موجود تھے, یہ خطبہ اس حالت میں ہے کہ بیویوں کے سر ننگے تھے, یہ خطبہ اس حال میں ہے کہ دربار میں کئی سو کرسیاں, بڑے بڑے اشاعر, بڑے بڑے امیر لوگ, ان کی کرسیاں لگی ہوئی تھیں. یہ خطبہ اس حالت میں پڑھا گیا ہے کہ جب یزید فاسق و فاجر نے اپنے ایک خطیب کو حکم دیا کہ وہ ممبر پہ جائیں اور اہل بیت اطہار پہ سب و شتم کریں، امیر المؤمنین پہ سب و شتم کریں، جیسے اس کے باپ نے اپنے زمانے میں ممبروں سے حکم دیا تھا کہ خطبہ امیر المؤمنین پہ سب و شتم کریں، ان کو برا بلا کہیں. یزید نے بھی حکم دیا، ایک سپیکر کو کہا تم جاؤ ممبر پہ اور ہمارے فضائل کو بیان کرو. آج جن فضائل کو آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، یہ جو احادیث لمبی چوڑی نقل کر دی گئی ہیں، یہ انہی خطبہ کے کمالات تھے جن کو وہ بیان کرتے تھے، اور غلط قسم کی احادیث کو پیغمبر کے ساتھ منسوب کرتے تھے. سو دیر آر مینی فیبریکیٹڈ احادیث اباؤٹ بنی امیہ اینڈ دیئر فیملی. ڈیفینیٹلی اف وی اسٹارٹ لوکنگ ایٹ احادیث دین وی ہیو فائنڈ وچ احادیث آر ٹرو احادیث اینڈ وچ احادیث آر فیبریکیٹڈ. دیر آر پلینٹی فیبریکیٹڈ احادیث بین فیبریکیٹڈ جسٹ ٹو ریز دا پلیس ان پوزیشن آف بنی امیہ. So he had asked from one of the speakers that can you go on the pulpit and start speaking about our excellences. They did not have any excellences, but still they wanted to have that people, they can hear their excellence. They wanted to continue. So that is one of the wishes of any hakim, any ruler, any king. He wants to be praised. Har hakim ki ye khwahish hoti hai ki uske samne baith kar log uski madh o sana karein. لیکن عزیزان گرامی، جو لوگ با تقویٰ ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں، وہ اپنی مدح و ثنا اپنے سامنے کرتے ہوئے پسند نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ ریسنٹلی موجود اہل بیت اطہار کی راہ پہ عمل کرنے والی ہستی امام خمینی، یہ خود ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کرسی پہ تشریف فرما تھے، اور اس زمانے میں آیت اللہ مشکینی نے کھڑے ہو کر امام خمینی کی تعریف کرنا شروع کی. چند جملے کہے تھے، کہا آپ ایک عظیم قائد ہیں، ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، اے امام بزرگوار، اے عظیم انقلابی شخصیت. یہ چند جملے کہنا تھا. تو آیت اللہ مشکینی نیچے اترے، امام خمینی نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے آیت اللہ مشکینی، کیا چاہتے ہو کہ میں جہنم میں چلا جاؤں؟ کیا تم پسند کرتے ہو کہ ذات پروردگار مجھے جہنم بھیج دے؟ اتنے مجمع میں بیٹھ کر میرے سامنے میری تعریف کرتے ہو؟ عزیزان گرامی، جب انسان میں تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے سامنے اس کی مدح و ثنا کی جائے، اس کی تعریف کی جائے، اس لیے کہ اس کو اپنی تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ذات پروردگار ایسے لوگوں کے مقامات کو خود بلند کرتی ہے. پیغمبر کے متعلق فرمایا ورفعنا لك ذکرك، ہم نے تیرے ذکر کو خود بلند کر دیا ہے. بس یزید کو اس بات کی ضرورت تھی کہ اس کے مقام کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے. تو ممبر پہ جانے والے خطیب نے گفتگو کرنا شروع کی، اس نے ان کے فضائل کو بیان کیا، اہل بیت اطہار کے نقائص کو بیان کیا. ابھی جو ہی وہ ممبر سے اترا تو سید ساجدین نے سوچا یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر حق کو بیان کرنا ضروری ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ بہترین کلمہ حق اس وقت ادا کیا جا سکتا ہے کہ جب ایک باطل حکمران ممبر پہ بیٹھا ہو، اس کے سامنے کھڑے ہو کر اگر کوئی کلمہ حق کہے، بہترین موقع وہ ہے کلمہ حق کہنے. یہ تو آسان ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر ممبر بیٹھ کر، اطراف مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ بھی نہیں، کوئی پریشانی بھی نہیں، سارے حامی ہیں، یہاں بیٹھ کر میں ہزاروں باتیں نہیں کر سکتا ہوں. تو یہاں پر حق کہنا جو ہے اس کی کوئی زیادہ قیمت نہیں ہے. لیکن اگر ایک آدمی ایسی کیفیت میں ہو کہ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو، اس کے اطراف میں فوجی بیٹھے ہوئے ہوں، کرسیوں پہ بڑے بڑے عمرا بیٹھے ہوئے ہوں، وزرا بیٹھے ہوئے ہوں، حاکم خود بھی بیٹھا ہو، اپنے سر پہ اس نے تاج پہنا ہو، وہ خلافت کا دعویٰ کر رہا ہو، اس کے خطیب نے خطبہ بھی دے لیا ہو، اب اس کے بعد کلمہ حق کا کہنا، یہ حقیقت میں ہنر رکھتا ہے. اس کے لیے شجاعت کی ضرورت ہے. یہاں پہ اہل بیت اطہار کی شجاعت چاہیے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف تاریخ میں اس زمانے میں ہوا ہے، آج اس زمانے میں بھی ہو چکا ہے. لیکن ہم اگر آنکھیں کھولیں، تاریخ کے ان مقاطع کو دیکھنا شروع کریں، کمپیئر کریں. لیکن عزیزان گرامی، اب جب سید ساجدین نے چاہا کہ ممبر پہ جائیں، تو امام نے ایک جملہ کہا ہے جو آپ حضرات کے سماعت تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں. امام نے جب درخواست کی، جب اجازت مانگی، تو کہا مجھے اجازت ہے میں ان لکڑیوں پر سوار ہو کر کچھ کہوں. ممبر موجود تھا، ممبر ویسا ہی تھا جیسے آج موجود ہے، اس کی بھی اتنی سیڑھیاں تھیں جتنی یہاں ہوتی ہیں. لیکن عزیزان گرامی، امام نے یہ نہیں کہا مجھے اجازت ہے میں ممبر پہ جاؤں. معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہی لکڑیاں کبھی باطل کے ہاتھ میں چلی جائیں تو یہ ممبر نہیں رہ جاتی ہیں، لکڑیاں بن جاتی ہیں. کبھی باطل کلمہ کہنے والا جب اس پہ بیٹھ جائے تو وہ لکڑیوں پہ بیٹھتا ہے، لیکن اہل حق اگر کبھی پلانوں کے ممبر پہ بیٹھ جائے تو اسے ممبر کہا جاتا ہے، وہ بھی ممبر بن جاتا ہے. ممبر پلانوں کا ہو یا لکڑیوں کا ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ممبر پہ بیٹھنے والے کی اہمیت ہے. لہذا جب اس باطل حکمران، اس باطل کے دربار میں سید ساجدین نے گفتگو کرنا چاہی، فرمایا مجھے اجازت دے تو تاکہ میں ان لکڑیوں پہ سوار ہو جاؤں اور لکڑیوں پہ سوار ہو کر کچھ کہوں. اس کو ممبر سے تعبیر نہیں کیا. آئیے آج بھی اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے. بہت سے مقامات پر ممبر نہیں ہیں، لکڑیاں ہیں. ہر وہ مقام جہاں سے کلمہ حق بلند نہ ہو، وہ مقام ممبر نہیں ہے. ہر مقام پر بیٹھ کر یہ نہ سمجھا کرو کہ ہم ممبر کے نیچے بیٹھے ہیں. بعض اوقات ہم لکڑیوں کے نیچے بیٹھے ہیں، بعض اوقات ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بعض اوقات ممبر بیٹھنے والا بت ہے اور ہم اس کی بت پرستی کرتے ہیں. جب تک کلمہ حق اس مقام سے بلند نہ ہو تو جان لو یہ ممبر رسول نہیں ہے. ممبر رسول کی شناخت یہ ہے کہ اس سے کلمہ حق بلند ہوتا ہے. ممبر رسول کی یہ شناخت نہیں ہے کہ یہاں سے حق کو خاموش کر دیا. صلوات پڑھیں آپ. اب عزیزان گرامی، جب امام نے اجازت مانگی تو یزید نے کہا نہیں، اجازت نہیں. اطرافیوں نے سب نے کہنا شروع کیا، بھائی کیا حرج کیا ہے، ایک جوان ہے، بیمار بھی ہے، اس وقت ہمارا قیدی ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے، تھوڑی دیر بھی اجازت دے دو تو جواب کو سنیں گے. یزید نے جواب میں کہا، تم نہیں جانتے ہو، ان کی حقیقت سے میں خود واقف ہوں. اگر یہ ممبر پر چلا گیا تو اسی دربار میں مجھے اتنا ذلیل کر دے گا تو مجھے خطرہ ہے کہ بغاوت ہو جائے. معلوم ہوتا ہے کہ حق کہنے والا، اہل حق اتنے شاخص ہوتے ہیں، اتنے واضح ہوتے ہیں کہ خود دشمن بھی ان سے خوف کھاتا ہے، ان کی گفتگو سے خوف کھاتے ہیں، ان کے ممبر پہ آنے سے خوف کھاتے ہیں، ان سے خطرہ محسوس کرتے ہیں. یہی وہ جملہ ہے کہ جو کبھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب بتوں کو توڑ دیا گیا تھا تو لوگوں نے سوچنا شروع کیا یہ کس کا کام ہو سکتا ہے. قرآن کریم کا واقعہ ہے، اس کو جا کر آپ پڑھیں، سورہ ابراہیم. لوگوں نے سوچنا شروع کیا یہ کس کا کام ہو سکتا ہے، تو سب ایک زبان ہو کر کہنے لگے یہ سوائے ابراہیم کے کسی اور کا کام نہیں ہو سکتا. معلوم ہوتا ہے کہ اہل حق ہمیشہ معاشرے میں واضح ہوتے ہیں، وہ چھپے ہوئے لوگ نہیں ہوتے ہیں، دلوں میں گھسنے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں. ان کی شناخت حق کہنا ہے، ان کے متعلق باطل بھی جانتا ہوتا ہے، یہ ہمیشہ باطل کہتے ہیں، ہمیشہ حق کہتے ہیں، کبھی ان سے باطل نہیں نکلتا ہے، جب بھی بولتے ہیں تو حق کی زبان سے بولتے ہیں۔ لہٰذا اس نے کہا کہ آج اگر ان کو اجازت دے دی جائے تو یہ کچھ اس انداز میں گفتگو کریں گے کہ ہماری حکمرانی ختم ہو کر رہ جائے۔ پھر دوسروں نے مشورہ دیا، بھائی ادھر کے لیے اجازت دے دیں، کیا حرج ہے، اجازت مانگ رہے ہیں آپ سے۔ تو اس نے کہا اچھا اگر سب لوگ اس پہ اصرار کر رہے ہیں تو میں سید ساجدین کو اجازت دیتا ہوں، آ جائیں، آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ امام انہی زنجیروں کے ساتھ، اسی توق کے ساتھ، اسی حالت اسارت میں، اسی دربار یزید میں جس میں آج آپ جاتے ہیں نا، سیریا ممبر بھی موجود ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کتنی بلندی تک ممبر کو لگایا گیا، نہ معلوم سید ساجدین کس طرح ممبر پہ چڑھے ہوں، کس طریقے سے حضرت نے ان سیڑھیوں کو طے کیا، لیکن حضرت ممبر پہ تشریف لے گئے۔ وہ علی ابن ابی طالب کی اولاد سے علی، علی ثانی، جا کر علی کی طرح گفتگو کرنا شروع، اللہ کی حمد و ثنا کی، پروردگار کی حمد و ثنا کے بعد، اہل بیت پہ درود بھیجنے کے بعد سب مل کر صلوات پڑھ رہے ہیں، سب سے پہلے جو جن جمعرات کو حضرت نے شروع کیا ہے، اور یہ خطبہ مکمل فضائل اہل بیت، میں نے اس پہ بہت غور کی کہ آخر حضرت نے جب کوفہ میں خطبہ دیا تو کوفہ میں مصائب کو بیان کیا، لیکن جب شام میں حضرت خطبہ دے رہے ہیں تو شام میں خطبہ دیتے ہوئے امام فضائل کو بیان کرتے ہیں، اپنے مصائب کو بیان نہیں کرتے۔ تو پھر میں نے یہ نتیجہ لیا کہ حقیقت میں کوفہ وہ شہر ہے کہ جہاں پر لوگ علی ابن ابی طالب کے فضائل سے بخوبی واقف تھے، یہاں کے لوگ وہ لوگ تھے کہ جہاں پر امیر المؤمنین کئی مدت تک حکمرانی کر کے گئے، یہاں پر خلافت امیر المؤمنین تھی، وہ یہ جانتے تھے علی ابن الحسین کون ہے، وہ یہ جانتے تھے علی ابن ابی طالب کون ہے، لہذا وہاں پر فضائل کا بیان کرنا ضروری نہیں تھا، وہاں پر اپنے ماجرا کو بیان کیا ہے، اپنی مصیبت کو بیان کیا ہے۔ لیکن جب سیریا میں پہنچے جہاں پر مدتوں تک اہل بیت اطہار کے نقائص کو بیان کیا گیا، جہاں پر مدتوں تک اہل بیت سے سب و شتم کی گئی، یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر فضائل اہل بیت کو بیان کیا جائے۔ بس معلوم ہوتا ہے کبھی فضائل کا بیان کرنا ضروری ہے، کبھی مصائب کا بیان کرنا ضروری ہے، ہر مقام پر مقام میں فضائل بھی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مجلس میں فضائل بیان ہونے چاہیے، نہیں، ہر مجلس فضائل کی حامل نہیں ہونی چاہیے، کبھی تو مسائل بیان ہونے چاہیے، کبھی خطبات بیان ہونے چاہیے، کبھی دروس ہونے چاہیے، اور حقیقت میں مسائل آل محمد بھی فضائل آل محمد ہیں، فقہ آل محمد بھی فضیلت آل محمد ہے، سیرت آل محمد بھی فضیلت آل محمد ہے، کسی چیز کون سے جدا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر فرض کریں اس ممبر سے کوئی آدمی مسائل کو بیان کرنے لگے تو ہمیں اس سے پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ بھائی مسائل بھی وہ اپنی پاس سے تھوڑے بیان کر رہا ہے، مسائل بھی جب بیان کر رہا ہے تو امام صادق کے مسائل کو بیان کرتا ہے۔ بس آئیے، جب امام نے فضائل کو بیان کرنا شروع کیا تو دیکھتے ہیں کون سے فضائل کو بیان کیا۔ ابتدا میں لوگوں سے مخاطب ہو کر ایوہ الناس، اور آئمہ جہاں پر گفتگو کرتے تھے ماحول کو بھی جانتے تھے، لوگوں سے بھی واقف تھے، اگر مؤمنین ہوں تو ان کو مؤمنین کہہ کر پکارتے تھے، لیکن چونکہ مجمع زیادہ منافقین کا ہے، مجمع زیادہ یزیدیوں کا ہے، لہذا یہاں پر ان کو مؤمنین سے نہیں پکارا ہے بلکہ ایوہ الناس، اے لوگو۔ خدا بھی قرآن کریم میں بعض مقامات پر یا ایوہ الناس کہتا ہے، کہیں پر کہتا ہے یا ایوہ المؤمنون، اے اہل ایمان۔ بس حضرت کے خطبے کا آغاز لوگوں سے مخاطب ہو کر ہو رہا ہے، اعطینا ستن،
وفضلنا بسبع، ہمیں سات ایسے انعامات پروردگار نے عطا کیے ہیں اور سات ہی فضیلتیں، چھ ایسے فضائل دیے اور سات مجھے ذات پروردگار نے کمالات عطا کیے ہیں. فرمایا او تین ستن، مجھے چھ کمالات عطا کیے گئے، وہ فضلنا بسبع، سات کے ساتھ ہمیں فضیلت عطا کی گئی. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے سب سے بڑے کمالات کیا ہیں، زندگی کے کمالات جن کو اہل بیت نے خود بیان کیا ہو. میں اگر فضیلت بیان کروں تو مجھے کیا معلوم کہ اہل بیت کی فضیلت کیا ہے، لیکن وہ جو حامل فضیلت ہیں، جن کو ذات پروردگار نے کمالات عطا کیے ہیں، وہ جب اپنی فضیلت کو بیان کریں گے تو اس سے بہترین بیان کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ اعطینا علما والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة فی قلوب المؤمنین. ذات پروردگار نے چھ ہمیں عطیہ عطا کیے ہیں. سب سے پہلا عطیہ پروردگار کا ہم اہل بیت کے لیے علم ہے، کہ اللہ نے ہمیں علم ودیت کیا ہے، اور علم بھی ایسا عطا کیا ہے کہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم زمین کے راستوں سے آسمان کے راستوں کو بہتر جانتے ہیں، ہم آسمان کے راستوں سے بہتر واقف ہیں. اگر کبھی جبرائیل بھی محفل میں آ کر پوچھ لے کہ یا امیر المؤمنین جبرائیل اس وقت کہاں ہیں، ایک دفعہ مشرق کی طرف دیکھا، پھر مغرب کی طرف دیکھا، پھر حضرت نے کہا تو ہی تو جبرائیل ہے. معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نے جب مشرق کی طرف دیکھا ہے تو مشرق دیواروں کی طرف نہیں دیکھا ہے، بلکہ حضرت نے پورے مشرق کی طرف نگاہ کی، پورے مغرب کی طرف نگاہ دی، پوری کائنات میں ایک مرتبہ علی نے پڑھ کر یہ کہہ دیا تو ہی تو جبرائیل ہے. یہ وہ علم ہے کہ جو اہل بیت اطہار کو ذات پروردگار نے عطا کیا ہے. پھر فرمایا ہمیں ذات پروردگار نے حلم دیا ہے، بردباری دی ہے. دنیا والے ہزار سب و شتم کر لیں، ہم اس کو بردباری سے برداشت کر لیتے ہیں، ہم میں برداشت کا مادہ پایا جاتا ہے. کبھی سید ساجدین مدینہ کی گلیوں میں پھرتے ہوئے بنی امیہ کے لوگ آ کر گالی دیتے تھے، حضرت خاموشی سے چلے جاتے تھے. کبھی راویوں نے لکھا ہے کہ حضرت نے سنا شخص نے گالی دی ہے، میرے مولا مسجد میں تشریف لے گئے، جا کر دو رکعت نماز پڑھی، اس کے لیے مغفرت طلب کی، طلب مغفرت کے بعد حضرت پھر دوبارہ پلٹ کر اس کے دروازے پہ آئے، اس کے دروازے کو دستک دی. قبل اس کے باہر آنا چاہ رہا تھا، اس نے سوچنا شروع کیا کہ شاید انتقام لینے کے لیے آئے. عزیزان گرامی، اس نے آ کر ڈرتے ہوئے دروازہ کھولا، امام نے اس سے مخاطب ہو کر کہا اے شخص، میں تجھ سے انتقام لینے نہیں آیا، تو نے مجھے برا بلا کہا ہے، اگر میں اس کا اہل ہوں تو میں خدا سے اپنے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، اور اگر میں اس کا اہل نہیں ہوں تو خدا سے میں درخواست کرتا ہوں پروردگار تجھے معاف کر دے. پھر حضرت نے فرمایا شخص، جب سے تو نے مجھے گالی دی ہے میں اس کے بعد مسجد میں گیا تھا، میں نے جا کر تیرے لیے طلب مغفرت کی ہے، تیرے لیے بخشش طلب کی ہے. مقام اہل بیت، مقام حلم اہل بیت اس عروج پہ تھا کہ ان کا حلم بھی معراج پہنچا ہوا تھا. وہ لوگوں کے ساتھ جب معاملہ کرتے تھے، معاشرت میں زندگی بسر کرتے تھے، تو لوگوں کے ساتھ حلم اور بردباری سے پیش آتے تھے، ان کی سیرت سے حلم سیکھنے کی ضرورت ہے. پھر فرماتے ہیں ذات پروردگار نے ہمیں سماحت عطا کی ہے. سماحت کہتے ہیں پرسنالٹی کو، اللہ نے ہمیں شخصیت دی ہے. شخصیت اہل بیت کچھ ایسی شخصیت تھی کہ جہاں پر بھی جس حال میں بھی ہوتے تھے، یزید بھی ان کے چہرے کو دیکھ کر یہ کہہ رہا تھا ان میں وہ شخصیت پائی جاتی ہے، اگر یہ ممبر پہ گئے تو ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیں گے. ان میں شخصیت پائی جاتی ہے. کبھی مثلا ہارون اور مامون جیسے خبزا یہ طے کر لیتے تھے کہ جب کبھی آئمہ علیہ السلام آئیں تو ہم ان کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، اپنے درباریوں کو پہلے سے کہہ دیتے تھے کہ اگر یہ دربار میں وارد ہوں تو ہرگز ان کے لیے کھڑے نہ ہونا. جو ہی امام وارد ہوتے تھے خود بھی کھڑے ہو جاتے تھے، سب درباری بھی کھڑے ہو جاتے تھے. یہ شخصیت ذات پروردگار بعض کو عطا کرتا ہے. کوشش کریں اپنی زندگی میں شخصیت بنائیں, اور شخصیت تقویٰ سے آتی ہے, شخصیت راہ اہل بیت پہ عمل کرنے سے آتی ہے. شخصیت کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, سماحت کے لیے انسان کو اپنے فضائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شخصیت وہ ہوتی ہے کہ جو خود منہ بولتی ہوتی ہے. شخصیت اگر ایک مقام پر بیٹھی ہو تو اس کی شخصیت کا دوسروں کو خود احساس ہوتا ہے. شخصیت انسان کا ظاہر ہے, اس کا ظاہر خود شخصیت بناتا ہے, وہ اپنے ظاہر کو اپنے تقویٰ سے بناتا ہے. لہذا ذات پروردگار نے اہل بیت کو شخصیت عطا کی. پھر فرمایا ہمیں پروردگار نے فصاحت دی ہے, بلاغت دی ہے. فصاحت و بلاغت جو ہے یہ حقیقت میں لٹریری گفتگو کرنا, انسان کی گفتگو کچھ ایسی نپی تلی ہو کہ جس میں ذرہ برابر غلطی نہ پائی جاتی ہو, جو بھی گفتگو کرے وہ معنی خیز ہونی چاہیے. لہذا اہل بیت اطہار کی تمام کلام فصیح و بلیغ ہے, اس لیے کہ قرآن کے ساتھ ملی ہوئی کلام ہے. یہ وہ گفتگو کرتے ہیں کہ جس کا ہر ہر کلمہ معنی خیز ہوا کرتا ہے, یہ کبھی بے معنی گفتگو نہیں کرتے. فرمایا ذات پروردگار نے ہمیں شجاعت دی ہے, اور شجاعت بھی کیسی دی ہے, اگر خیبر میں پہنچیں تو خیبر کو فتح کرتے ہیں, اگر کوفہ میں پہنچیں تو کوفہ کو فتح کرتے ہیں, اگر شام میں پہنچ جائیں تو دربار یزید کو فتح کرتے ہیں. یہ شجاعت صرف اہل بیت کے پاس. کچھ لوگ جنگ کے شجاع ہوتے ہیں, کچھ لوگ دربار کے شجاع ہوتے ہیں, لیکن اہل بیت ایسے شجاع ہیں جن کو ذات پروردگار نے ہر میدان میں شجاعت دی ہے. اور حقیقت میں شجاعت سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان کہیں پہ بہادری دکھا سکے, کہیں پہ تلوار اٹھا سکے. انسان کی شجاعت اس کی خواہشات نفسانی کو کنٹرول کر لینے کو کہتے ہیں. جو شخص اپنی ذات کو اپنے کنٹرول میں رکھ لیتا ہے وہ سب سے بڑا شجاع ہے. اہل بیت کی شجاعت اس وجہ سے کہ انہوں نے خواہشات کو اپنے قبضے میں کر لیا. جو اپنی خواہشات کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے پھر اس کو کیا پرواہ ہے کہ مرحب آ جائے یا عمرو بن عبدود آ جائے یا ان کے سامنے یزید آ جائے, پھر ان کے لیے کوئی فرق نہیں ہے. وہ خواہشات کتابیں نہیں ہیں. صلوات پڑھنے آپ حضرات. اس کے بعد امام فرماتے ہیں ایک اور نعمت جو ذات پروردگار نے, چھٹی نعمت جو عطا کی ہے, والمحبت فی قلوب المؤمنین. یہ دلوں کی باغ دور کسی کے ہاتھ میں نہیں. خدا نے ایک شے جو کسی دوسرے کو عطا نہیں کی ہے, اس کی ولایت خود اپنے ہاتھ میں رکھی ہے, وہ لوگوں کے دل ہیں. لوگوں کے دلوں میں کسی کی محبت پیدا کرتا ہے, کسی کی محبت پیدا نہیں کرتا ہے. بڑے بڑے حکمران پیسے بھی لگاتے ہیں, سرمایہ بھی لگاتے ہیں, خبریں بھی ان کے لیے بڑی بڑی نشر ہوتی ہیں, میڈیا پورا پورا کوشش کر رہا ہوتا ہے, لیکن ان کے متعلق محبت پیدا نہیں ہوتی. ایک بوریا نشین, ایک فقیر منش انسان, ایک دو کمرے کے گھر میں رہنے والا جس کا کچھ سرمایہ نہیں, ذات پروردگار اس کی محبت پوری دنیا کے مومنین میں پیدا کر دیتی. بڑے بڑے حکمران گزرے, مدتوں سے سرمایہ لگا رہے تھے, ان کے ساتھ سارے سرمایہ دار تھے, لیکن ایک امام خمینی اپنے زمانے میں ایسی محبت پیدا کر لی دلوں میں کہ دنیا کے مومنین اور ان کے دل اس کی محبت کی طرف اٹریکٹ ہوں, ان کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو. معصوم فرماتے ہیں ذات پروردگار نے ایک نعمت جو ہم اہل بیت کو عطا کی ہے وہ یہ عطا کی ہے کہ ہم مومنین کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں. آ جائیے آپ دیکھیں یہ محبت کیسی محبت ہے, یہ کیسا عشق ہے کہ 40 دنوں تک 45 دنوں تک مسلسل ہم اذاخانوں میں جمع ہوتے ہیں, ذکر اہل بیت کرتے ہیں, تھکتے بھی نہیں, پھر آتے ہیں, پھر سنتے ہیں, ہر سال ہی سنتے ہیں. بعض اوقات لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ بھائی ہر سال یہ ریپیٹ کیوں ہو رہا ہے, ایک ہی چیز کو بار بار کیوں بیان کیا جا رہا ہے. بھئی ایک ہی کام تو ہم مسلسل کر رہے ہیں نا، ہر روز جا پہ بھی جاتے ہیں، ریپیٹڈ کام کر رہے ہیں، ہر روز کھانا بھی کھاتے ہیں، ریپیٹڈ کام بھی کرتے ہیں، ہر روز ہم کئی ریپیٹڈ کام کرتے ہیں۔ ریپیٹڈ کام کرنے سے انسان کو نقصان نہیں ہوتا ہے، ایز لانگ ایز ہم آگے بڑھ رہے ہوں، قدم آگے بڑھ رہے ہوں، تو جتنے بھی ریپیٹڈ کام ہیں انسان کی ترقی اور تکامل کے لیے ہے۔ لہٰذا اگر ہم ہر سال بھی یہ ذکر کریں، یا مثلا ہر روز قرآن کو پڑھیں، تو یہ قرآن کو پڑھنا ہمیں نقصان نہیں دیتا ہے، بلکہ ہر روز قرآن کو پڑھنا ہمیں مزید ترقی دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ بس یہ جو آج آپ اپنے دلوں میں محبت کا احساس کرتے ہیں عزیزو، یہ اللہ کی عطا کردہ محبت، اور یہ صرف اہل بیت کو عطا کی گئی، اور اس پہ شکر ادا کریں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس نے محبت اہل بیت دی ہے، کسی ظالم کی محبت نہیں دی ہے، کسی ایسے خلیفہ کی محبت نہیں دی ہے جس میں کسی قسم کی کوالٹی نہیں پائی جاتی تھی، بہت سے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہوگی۔ لیکن جب معصوم نے ارشاد فرمایا تو عزیزو یہ نہیں کہا ہے کہ دنیا کے لوگوں کے دلوں میں محبت دی ہے، معصوم فرماتے ہیں ہماری محبت مومنین کے دلوں میں ہوتی ہے، صرف مومنین کے دلوں میں، اہل بیت مومنین کے دلوں میں زندہ ہو۔ یہ چھ وہ نعمات جو امام نے بیان فرمائی، پھر اس کے بعد فرمایا ہمیں سات چیزوں کے ساتھ فضیلت عطا کی، سات وہ فضیلتیں ہیں کہ جو دنیا کے کسی آدمی میں نہیں پائی جاتی ہیں، ہمیں عطا کی ہیں پروردگار۔ اور آپ ذرا سوچئے اس مقام پر امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو دربار یزید ہے، ایک فاسق و فاجر کا دربار ہے جس کے پاس کوئی کوالٹی نہیں ہے، جب امام نے اس مقام پر اپنے ان کمالات کو بیان کیا ہوگا عزیزان گرامی، تو حقارت کے ساتھ ایک مرتبہ یزید کا سر جھک گیا ہوگا، اس کو احساس حقارت ہوئی ہو، میں کہاں اور یہ زنجیروں میں جکڑا ہوا انسان کہاں، مجھے زنجیروں میں ہونا چاہیے، اسے آزاد ہونا چاہیے، اس کا نفس ملامت کر رہا ہو۔ دیکھا امام نے کیسا کام انجام دیا ہے، ایک ایسی معجز نما گفتگو کہ جس کے ساتھ خود یزید کو شرمسار کر دیا۔ فرماتے ہیں مجھے ذات پروردگار نے سات فضیلتیں عطا کی ہیں، بِأَنَّ مِنَّ النَّبِيُّ المختار، پیغمبر ہم میں سے ہے، میں اولاد پیغمبر میں سے ہوں۔ پھر فرمایا مِنَّ الصدیق، وہ شخصیت جس کو صدیق کے ساتھ تعبیر کیا گیا، کچھ لوگوں نے تو یہ ٹائٹل اتنا خراب کر دیا کہ اب جی نہیں چاہتا ہے صدیق کی، اگر اتنا جھوٹا انسان بھی صدیق کہلا سکتا ہے، صدیق اس کو کہتے ہیں کہ جس کی زندگی میں کبھی جھوٹ نہ پایا جاتا ہو، صدیق اس کو نہیں کہتے جو سچ بولتا ہو، سچ بولنے والے کو صدیق نہیں کہتے عزیز جان گرامی، صدیق اس کو کہتے ہیں کہ جس کی زندگی میں سچ پایا جاتا ہو، یعنی جس کی زندگی میں جھوٹ کا تصور نہ پایا جاتا ہو، اور جس نے 40 سال تک بتوں کے سامنے پوجا کی ہو اسے بھی صدیق کہہ دیا جائے، اور جس نے خود اپنے ہاتھوں سے بچپن میں بت توڑے ہوں اسے بھی صدیق کہا جائے۔ اتنی عجیب بات، دونوں میں فرق تو ہونا چاہیے۔ تو معصوم نے جب یہ کہا ہے کہ پروردگار نے ہمارے درمیان صدیق رکھا ہے، تو کہیں ایسا خیال نہ گزرے کہ وہ دوسرے صدیق کا ذکر کر رہے ہیں، وہ اپنے صدیق کا ذکر کر رہے ہیں، حقیقت میں صدیق علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ پھر فرمایا من تیار، ذات پروردگار نے ہمارے درمیان جعفر تیار کو رکھا ہے، تیار اس کو کہتے ہیں کہ جس کو ذات پروردگار نے پر عطا کر دیے اور وہ پروں پہ پرواز کرتے ہیں۔ ومن اسد اللہ، ذات پروردگار نے ہمیں اللہ کا شیر عطا کیا، ہم اسد اللہ کے حامل ہیں، وہ اسد و رسول ہی، وہ جس کو رسول خدا نے اپنا شیر کہا ہے۔ ارے عزیزو جب یزید جیسے فاسق و فاجر کے سامنے میرے مولا نے اسد اللہ کا نام لیا، اسد رسول خدا کا نام لیا، تو وہ کس کا نام لیتا؟ وہ معاویہ کا نام لیتا، ابو سفیان کا نام لیتا، کس کا نام لے سکتا تھا امام زین العابدین کے سامنے؟ اس مقام پر اس کے پاس کہنے کے لیے بھی کیا تھا، وہ بیان بھی کیا کر سکتا تھا، کس فضیلت کو بیان کر سکتا تھا، اگرچہ اس کے خطیب نے بھی آ کر خطبہ دیا ہوگا، فضیلت کو بیان کیا ہوگا، لیکن جب میرے مولا نے فضیلت کو بیان کرنا شروع کیا تو دنیا کے لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، پورا دربار ایک مرتبہ دیکھنے لگا یہ ایک نوجوان کیسی گفتگو کر رہا ہے. رحمنا سبتا ہذہ الامہ، ہمارے درمیان دو سبتین ہیں، دو حسنین ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، حسن و حسین ہیں، جو پروردگار نے صرف ہمیں عطا کیے ہیں، دوسروں کو یہ نعمت عطا نہیں. اب جب حضرت اپنی اس گفتگو کو یہاں تک مکمل کر چکے تو میں خطبے کے باقی چند کلمات کو بیان کروں گا، اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اب حضرت نے اپنی اس اصلی گفتگو کو شروع کیا ہے، یہاں صرف تعارف پیش کیا ہے. تعارف کروانے کے بعد اب خطیب منبر سنونی کے بیٹے نے اپنے خطبے کا آغاز کیا. فرمایا من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے پہچانتا ہے بخوبی جانتا ہے. ومن لم یعرفنی انبعتہ، میں اب اس کو بتلانا چاہتا ہوں میں کون ہوں. فرماتے ہیں انا ابن مکہ و منا. عزیزو، جب شام میں حضرت آئے تو یہاں ایک قسم کا تعارف ہے، جب کوفہ میں تھے تو دوسرے قسم کا تعارف تھا. وہاں پر فرمایا تھا انا علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، لیکن یہاں پر آ کر اپنی گفتگو کے لہجے کو بدل دیا. فرمایا میں صرف علی ابن ابی طالب کا بیٹا نہیں ہوں، میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں. پھر فرمایا انا ابن زمزم والصفا، اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو ذرا زمزم کے قریب جا کے اس پانی سے پوچھ کر دیکھو یہ آیا کہاں سے ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے زمزم اور صفا کو وجود دیا ہے. انا ابن من حمل الرکن بے اطراف الردا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے حجر اسود کو، جس واقعے کو بعض اوقات علماء نے نقل کیا ہے کہ قریش میں یہ اختلاف پایا جاتا تھا، مختلف قبیلے ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو کر جھگڑا کر رہے تھے کہ حجر اسود کو کیسے نصب کیا جائے. تو عزیزان گرامی، یہ پیغمبر کی رسالت کے مبعوث ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے. پیغمبر اپنی جوانی میں کعبہ کے اس چار دیواری میں وارد ہوئے، دیکھا قبیلے آپس میں لڑ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے میں اس کو نصب کروں گا، دوسرا قبیلہ کہہ رہا ہے میں اس کو نصب کروں گا. حضرت کا جھگڑنے کی ضرورت نہیں، پریشان نہیں ہو، آج میں وہ آ گیا ہوں کہ جو انسانوں کو یکجا کر سکتا ہوں، جو انسانوں میں وحدت پیدا کر سکتا ہوں. آؤ سارے قبیلے ملو، ایک چادر بناتے ہیں، اس چادر کے مختلف کونوں کو پکڑتے ہیں، اس کی کناریوں کو پکڑ کر سارے مل کر اس حجر اسود کو نصب کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے ان کناریوں کو پکڑ کر حجر اسود کو کعبہ میں نصب کیا ہے. لہذا حضرت نے اپنی تاریخ کو دہرانا شروع کیا، انا ابن خیر من طاف وسعى، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے پہلے طواف کی بنیاد رکھی، جس نے سب سے پہلے دنیا میں سائی کی ہے. انا ابن من حمل علی البراق فی الہوا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو فرشتے اٹھا کر براق کے ذریعے آسمان پر لے گئے. انا ابن من اسرا بہی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو مسجد حرام سے جبرائیل نے اٹھایا، اپنے پروں پہ اٹھا کر مسجد اقصی پہ لے گیا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، قرآن کہتا ہے عظیم ہے وہ ذات کہ جس نے سیر دی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، اور مسجد اقصی سے پھر آسمانوں کی طرف، جس نے جنت کی طرف پیغمبر کو سیر دی ہے. اب عزیزو، جب میرے مولا نے مسلسل انبنو اتنی مرتبہ کہا کہ ایک مرتبہ پورے دربار میں گریہ و زاری ہونا شروع ہوئی، پورا دربار چیخ پکار کر رونے لگا، ایک تلاطم پیدا ہوا، ایک انقلاب برپا ہونے لگا، اب یزید کو خطرہ محسوس ہوا. لیکن جب حکمرانوں کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں عزیزان گرامی، اگر ان کے لیے کبھی مذہب چیلنج بن رہا ہو تو اس کے سامنے وہ باطل کو نہیں لاتے ہیں، یہ یاد رکھیں. قرآن کے سامنے کوئی اور کتاب نہیں لائیں گے، قرآن کے سامنے بھی قرآن پیش کرنے کی کوشش کریں گے. لہذا آپ نے دیکھا نا، پچھلے کچھ عرصہ پہلے یہاں کے حکمران نے فلاں جگہ جا کے کسی جگہ قرآن کی آیت کوٹ کی. وہ جب آپ کو دھوکہ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ تو نہیں کہیں گے میں باطل ہوں, وہ آیات قرآن ہی کو پڑھیں گے, کبھی آزان دیں گے, کبھی نماز پڑھنے لگیں گے. لہذا اس نعت کے قرآن کے خطبے کو سن کر جب دیکھا پورے دربار میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی ہے, ایک انقلاب برپا ہونے والا ہے, غوغا ہونے والا ہے, تو اس نے مؤذن کو حکم دیا آؤ اذان دو. اس نے سمجھا تھا کہ اذان سے مسئلہ حل ہو جائے گا. اب مؤذن مؤذنائے اذان پہنچا, محراب کے قریب آیا, میرے مولا نے اپنے خطبے کو روک دیا. اس نے کہا اللہ اکبر. علی ابن حسین نے جواب میں کہا جل جلالہ ربی. پھر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام نے فرمایا وحدہ لا شریک لہ. لیکن عزیزان گرامی جب اس نے ایک مرتبہ اسی دربار یزید میں یہ کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو میرے مولا نے ایک مرتبہ یزید سے مخاطب ہو کر کہا اے یزید محمد الرسول اللہ میرے باپ تھے یا میرے باپ تھے؟ آیا عزیزو کتنا عجیب جملہ تھا کہ جو میرے مولا نے دربار یزید میں کہا. میرے مولا ان یزیدیوں سے مخاطب ہو کر ہی کہہ رہے تھے اے یزیدیوں کیا جانتے نہیں اسی دربار میں آج زینب کبریٰ آ گئی, رسول زادی اس دربار میں آ چکی ہے, اسی دربار میں ام کلثوم آ چکی ہیں, اسی دربار میں سکینہ بھی کھڑی ہوئی. اے یزید تو محمد رسول اللہ کا کلمہ بلند کرتا ہے اور مجھ جیسے علی ابن حسین کو قیدی بنا کے کھڑا کرتا ہے. لیکن عزادارو یہ اذان نہ جانے کیسے مکمل ہوئی, نہ جانے علی ابن حسین نے کس طرح اس کو برداشت کیا. تاریخ میں ملتا ہے ایک مرتبہ سیدہ بتول نے پیغمبر کی رحلت کے بعد بلال کو بلایا, کہا بلال ذرا اذان کہو, میں رسول خدا کے زمانے کی اذان سننا چاہتی ہوں. جب بلال نے اذان کہنا شروع کی پہلے کہا اللہ اکبر, بی بی سنتی رہی, پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, بی بی یہ بھی سنتی رہی. لیکن جب مؤذن نے بلال نے کہہ دیا اشہد ان محمد الرسول اللہ تو تاریخ میں ملتا ہے بی بی ایک مرتبہ غش کر کے گر گئی. کیوں؟ اس لیے کہ بی بی کو ایک مرتبہ اپنے بابا یاد آ گئے, اپنے بابا کا زمانہ یاد آ گیا. نہ جانے علی ابن الحسین نے دربار یزید میں کھڑے ہو کر کس طرح سنا ہوگا اشہد ان محمد الرسول اللہ. علی ابن الحسین کو موت کیوں نہ آ گئی؟ لیکن عزادارو ابھی یہ اذان ختم ہوئی تھی تو اس لعین نے ایک اور کام کیا. اس لعین نے حکم دیا سر ابا عبداللہ الحسین کو لایا جائے, مظلوم کے سر کو لایا گیا. سر حسین نے مظلوم کربلا کو اپنے تخت کے نیچے رکھا, تخت کے نیچے رکھ کر اس نے ابا عبداللہ الحسین سے گفتگو کرنا شروع کی. اس نے کہا حسین بتلا تو فاتح ہے یا میں فاتح ہوں؟ پھر اس نے اپنے ہاتھ میں چھڑی لی. عزیزان گرامی دن کو بھی یہ عرض کیا تھا, اس نے اپنے ہاتھوں میں چھڑی لی. چھڑی لینے کے بعد اس نے حضرت کے لبوں پہ چھڑی مارنا شروع کی. ابھی جب چھڑی مارنا شروع کی تو اس طرف سے زینب کی چیخ نکلی ہوگی, اس طرف سے زین العابدین نے پکار کر کہا اے لعین کیا تو ان لبوں پہ چھڑی مار رہا ہے کہ جو بوسہ گاہ رسول اللہ تھے؟ عزاداروں لوگ گریہ کرنے لگے. ایک طرف سے ایک بی بی اٹھی ہے کہ جس کا نام سکینہ ہے, جو اپنے بابا سے بڑی محبت کرتی ہے. عزاداروں جسے اپنے بابا سے بڑی محبت تھی نا, جب اس نے اپنے بابا کو دیکھا کہ بابا کے لبوں پہ چھڑی پھیری جا رہی ہے, سکینہ دوڑ کر آئی, آ کر اپنے بابا کے لبوں پہ لب رکھے, آ کر بوسے دینے شروع کیے. اے میں قربان جاؤں تجھ پہ سکینہ بنت الحسین, میری لاکھوں جانیں قربان ہو جائیں اے زینب ام کلثوم دربار یزید میں. اے عزاداروں یہ شام عجیب جگہ تھی نا. میرے مولا علی ابن حسین اپنی زندگی میں بہت زیادہ گریا کرتے تھے. سید سجاد جب زیادہ گریا کرتے تھے تو لوگ آ کر پوچھتے تھے مولا آپ پر سب سے زیادہ ظلم کہاں پر ہوئے؟ تو میرے مولا تین مرتبہ کہتے تھے الشام الشام الشام. پھر لوگ پوچھ لیتے تھے آخر شام میں کیا ہوا میرے مولا، شام میں کون سے ظلم ہوئے جو آپ کئی بار یہ کہتے ہیں شام شام شام. تو میرے مولا کہتے تھے شام کا بازار تھا، میری پھپھیوں کے سر ننگے تھے، لوگ پتھر مار رہے تھے، لوگ مختلف ناموں کے ساتھ پکارتے تھے، کوئی کہتا تھا باغی آ گئے ہیں، کوئی زینب کو کہتا تھا باغی کی بہن آ گئی ہے، کوئی مجھے یہ کہتا تھا یہ باغی کا بیٹا آ گیا ہے. عزاداروں سید ساجدین کے مصائب کو جب میں نے سوچنا شروع کیا کہ میں کون سے مصائب کو بیان کروں، تو مجھے وہ مصائب جب سوچنا شروع کیا تو تصور کرتے ہوئے میں ایک مرتبہ کام گیا مولا کون سے مصائب کو بیان کروں، شام کے مصائب کو بیان کروں، کوفہ کے مصائب کو بیان کروں، مدینہ کے مصائب کو بیان کروں. لیکن عزاداروں آج وہ رات ہے نا جو رات عزادار کربلا کی آخری رات ہے. آج وہ رات ہے کہ جس رات کو وہ خاموش ہو گیا جو اپنی پوری زندگی کربلا کی مصیبتوں کو یاد کر کے گریا کرتا رہا ہے. آج اس کا گریا ختم ہونے والا ہے عزادارو، آج اس کی رات آ گئی ہے. آئیے عزادار کو یاد کرتے ہیں نا. آپ کبھی عزادار اس دنیا سے اٹھتے ہیں تو آپ رو رو کر کہتے ہیں بڑا عزادار تھا، بہت زیادہ زندگی میں اس نے عزاداری کی ہے. لیکن عزادارو آج اس کو یاد کرتے ہیں جس نے عزاداری کی بنیاد رکھی، جو مختلف مقامات پر کہتا تھا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، جو کبھی بازار شام میں گزرتے ہوئے ایک مرتبہ سکینہ کہتی تھی اے میرے بھیا زین العابدین ذرا اپنی کمر کو جھکا لو، اے میرے گلے میں تکلیف ہو رہی ہے. اے عزاداروں سید ساجدین کے کون کون سے مصائب کو یاد کروں. اے کبھی جب دربار یزید میں آ کر اے میرے مولا رکوع کی حالت میں کھڑے ہوئے تھے، اے رکوع کی حالت میں کتنی دیر تک کھڑے رہے میں یہ بیان نہیں کر سکتا. عزاداروں تاریخ والوں نے کبھی لکھا ہے 9 گھنٹے کھڑے رہے، اے کسی نے رکھا ہے 3 دن تک کھڑے رہے، لیکن مجھے معلوم نہیں سید ساجدین پہ کیا گزری. اے اس طرف سے کبھی یزید نے جب پوچھنا شروع کر دیا نا اے عزاداروں اس طرف یہ غیور امام کھڑا ہوا ہے، اے یہاں پر جرمٹ میں عورتوں کی ایک بیوی کھڑی ہوئی ہے جو اپنے آپ کو چھپانا جا رہی ہے، اے لیکن اس مقام پر یزید نے ایک مرتبہ اشارہ کر کے کہہ دیا وہ جو بیویوں کے جرمٹ پہ کھڑی ہوئی ہے ذرا اس کے متعلق بتا دو یہ بیوی کون ہے. اے عزاداروں ایک مرتبہ زینب نے اٹھ کر کہہ دیا کیا میرا پوچھنا چاہ رہا ہے، میں زینب بنت علی ابن ابی طالب ہوں. اے عزاداروں پھر اس نے پوچھ لیا یہ جو جوان کھڑا ہے یہ جوان کون ہے، یہ جوان کون باقی رہ گیا کربلا کی سرزمین میں؟ تو لوگوں نے کہہ دیا یہ جوان علی ابن حسین زین العابدین ہے. تو عزاداروں ایک مرتبہ اسرائیل نے شکی نے حکم دیا زین العابدین کو قتل کر دیا جائے، تو عزاداروں ایک مرتبہ زینب اٹھی، اٹھ کر مدافع امامت نے زین العابدین کو اپنی گود میں لیا، گود میں لے کر زینب یہ کہہ رہی تھی لعینو میرا ایک ہی بیٹا باقی رہ گیا، اے میرا حسین بھی شہید ہو گیا، اے میرا علی اکبر بھی شہید ہو گیا، میرا قاسم بھی جاتا رہا، ابھی صرف سید ساجدین باقی ہے. یا عزاداروں سید سجاد ایک مرتبہ شہید نہیں ہوئے ہیں، سید سجاد کئی مرتبہ قتل ہوئے ہیں، کبھی کوفہ میں قتل ہوئے، کبھی شام میں قتل ہوئے، کبھی دربار یزید میں قتل ہوئے ہیں، لیکن آج کی رات وہ رات تھی جب اس عزادار کو زہر دے دیا گیا. اے عزاداروں زہر کا ملنا تھا، یہ عزادار اس دنیا سے اٹھتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون، ردن بقضاء ہی و تسلیما لامرے، آج میری مصیبتیں ختم ہو گئی، آج میری عزاداری ختم ہو گئی، آج میری آگریہ ختم ہو گیا۔ لیکن عزادارو، جب میرے پانچویں امام نے اپنے بابا کو غسل دینا شروع کیا نا، صرف اس حصے کو عرض کرتا ہوں، جب غسل دینا شروع کیا نا، قمیض کو اتارا، قمیض کو اتارا تو میرے مولا کی چیخ نکلی، آ نکلی، پکار کا کہا، یا بتاؤ اے میری لاکھوں جانے قربان ہو جائے، بے ابھی انت و امی۔ میں پوچھتا ہوں میرے مولا کیا ہو گیا، کیوں گریا کرتے ہیں؟ تو میرے مولا نے کہہ دیا، میں نے جب نشانوں کو دیکھنا شروع کیا، کچھ تازیانوں کے نشان تھے، کچھ ایسے نشان تھے جو میرے مولا جب لے کر روٹی جاتے تھے مختلف مقامات پر مدینے کے لوگوں کو کھلانے کے لیے۔ عزادارو، یہ جتنے بیگ حضرت اٹھاتے تھے، کچھ اس کے نشان پائے جاتے تھے جو مولا مختلف مقامات پر غریبوں کو تقسیم کرتے تھے۔ لیکن عزادارو، اب میرے مولا نے، پانچویں امام نے اس جنازے کو تیار کیا، بقیع میں دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد عزادارو، حضرت کا ناکہ اٹھا، گھر سے چلتے ہوئے اس مقام پر پہنچا جہاں سید ساجدین کی قبر تھی، قبر کے ساتھ آ کر بوسے دینے شروع کیے، جیسے میرے مولا حسین کے گھوڑے نے آ کر اپنے مولا کی بارگاہ میں جا کر سلام کرنا شروع کیا، اپنی پیشانی کو جھکایا۔ راوی لکھتے ہیں، ناکے نے آ کر قبر پہ بوسے دینے شروع کیے، اپنے سر کو جھکا دیا۔ میرے مولا کو آ کر امام باقر کو لوگوں نے بتایا، مولا ناکہ جا کے اپنے جسم کو قبر کے ساتھ مل رہا ہے۔ میرے مولا آتے ہیں، آ کر ناکے کو اٹھایا، کہا ناکہ ابھی گھر چلو، تیرا مالک چلا گیا، تیرا مولا چلا گیا، اب تو آ جا۔ پھر میرے مولا گھر لے کر آئے، پھر بھاگ کر قبر پہ گیا۔ قبر پر جب جانے لگا تو میرے مولا کو کہا، اے محمد باقر، ناکہ پھر سے چلا گیا۔ میرے مولا نے کہا، اب یہ ودا کر رہا ہے۔ اے عزادارو، ہم ہی صرف نہیں روتے ہیں، ان کے لیے حیوانات بھی روتے ہیں، ناکے بھی روتے ہیں، گھوڑے بھی روتے ہیں۔ ناکہ اتنا رویا، اپنے مولا کو رو رو کر اپنی جان کو فدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار، وہ جس کا تابوت کبھی نہیں اٹھا تھا، اے پروردگار تجھے اس ہستی کا واسطہ کہ جس کی لاش تین دن تک کربلا کی سرزمین پہ پڑی رہی، جتنے بھی دنیا میں مظلوم ہیں ان کی نصرت فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے اس مرکز کو کامیابی عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماتم حسین۔